لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الاحزاب کی ابتدائی آیات ہیں. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہیے, کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانیے, بے شک اللہ تعالی بہت علم والا اور بڑی حکمت والا ہے اور تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر جو وحی بھیجی جا رہی ہے اس کی پیروی کرو, تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالی یقینی طور پر اس سے پوری طرح باخبر ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھو, کام بنانے کے لیے اللہ بالکل کافی ہے. اللہ نے کبھی بھی کسی شخص کے سینے میں دو دل پیدا نہیں کیے اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کی پشت سے تشبیہ دے دیتے ہو ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا قرار دیا ہے. یہ تو باتیں ہی باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے کہہ دیتے ہو اور اللہ وہی بات کہتا ہے جو حق ہو اور وہی صحیح راستہ بتلاتا ہے. تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو, یہی طریقہ اللہ کے نزدیک پورے انصاف کا ہے. اور اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں اور تم سے جو غلطی ہو جائے اس کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا, البتہ جو بات تم اپنے دلوں سے جان بوجھ کر کرو ان پر گناہ ہے, بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا بڑا مہربان. یہ ان آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے. تقریباً تین آیتوں کا بیان پہلے ہو چکا تھا, آج چوتھی آیت ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ یہاں سے بیان ہے. کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص زیادہ ذہین ہوتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ اس کے دو دل ہیں, اور غالباً ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے تو غالباً آپ بھول گئے, تو اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ ان کے دو دل ہیں, ایک دل وہ ہے جس سے ہماری طرح متوجہ ہوتے ہیں اور دوسرا دل جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو خاص اہل ایمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے دو دل ہوں, دل تو اللہ نے ایک ہی پیدا کیا ہے. اس لیے ایک تو اس بات کی تردید کی, یہاں پر کچھ چیزوں کی تردید کی گئی ہے ان میں سے ایک تو یہ, لیکن چونکہ یہ ایک ایسی بات تھی جس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا اس لیے بہت زیادہ اس کو اہتمام سے آگے بیان نہیں کیا, بس یہیں تک بات کر کے ختم کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے دو دل پیدا نہیں کیے, دل ایک ہی ہوتا ہے. البتہ اگلی جو دو باتیں تھیں ان کی اصلاح بھی چونکہ مقصود ہے اور چونکہ بعض رسومات تھیں اس معاشرے کے اندر جو پیدا ہوئی ہوئی تھی ان کی تردید مقصود تھی، تو جہاں ان دو کی تردید کی وہیں اس کی بھی تردید کر دی، کہ جس طرح سے یہ ایک بودی بات ہے کہ دو دل کسی کے ہوں، اسی طریقے سے اگلی جو باتیں ہیں ان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو ایک بات تو یہ تھی کہ بعض لوگ اپنی بیویوں کو یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ تم میری ماں کی پشت کی طرح ہو، یا اور ایسے اعضا کی طرف تشبیہ دے دیا کرتے تھے جن کا دیکھنا جائز نہیں، حرام ہے، اور پھر یہ سمجھتے تھے کہ وہ عورت اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کی تردید کی کہ جو ماں تمہاری ہے وہی ماں ہے، اگر کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا تو ماں کہنے سے وہ ماں بن نہیں جاتی، یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم خود اپنی زبانوں سے کہتے ہو اور پھر تمہارا دل اس پر یقین کر لیتا اور تم کہتے ہو کہ جی ہماری ماں بن گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرما رہے ہیں کہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، کہ ایسا نہیں ہے کہ جن سے تم ظہار کرتے ہو وہ تمہاری مائیں ہیں، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اس کو دینی اصطلاح میں ظہار کہتے ہیں، کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، یا ظہر چونکہ پیٹھ کسے تشبیہ دیتا ہے اپنی ماں سے، ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو اس سے وہاں اس زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جس نے ایسا کر لیا، ظہار کر لیا، تو گویا وہ عورت اس کی ماں بن گئی، اب اس کے لیے بالکل حرام۔ تو شریعت نے کہا کہ اگرچہ ایسا کہنا صحیح نہیں ہے، گناہ ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے ایسا کہہ دیا تو اس سے ماں نہیں بن جاتی، بلکہ اگر کسی نے ایسا معاملہ کر لیا ہے تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ پھر وہ، یعنی یہ ظہار ہو گیا، اس کو ظہار کہتے ہیں شریعی اصطلاح میں، اب اس کا کفارہ بھی موجود ہے، اور اس کے کفارے کی تفصیل سورہ مجادلہ میں اللہ رب العزت نے تفصیل سے بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا کفارہ ادا کر دے تو وہ پھر سے تمہاری بیوی ہے، اور جس طرح پہلے بیوی تھی اب بھی بیوی رہے گی۔ تو اس کی کوئی تفصیل یہاں پر نہیں بیان کی، لیکن اس بات کی تردید کر دی کہ ظہار کر لینے سے کوئی عورت ماں نہیں بن جاتی، بلکہ وہ بدستور بیوی ہی رہتی ہے۔ البتہ اس کا شرعی احکامات جو ہیں، چونکہ اس میں تفصیل ہے، اس سورہ مجادلہ میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے، انشاءاللہ اپنے وقت پر اس کو بیان کیا جائے گا۔ دوسری ایک اور بات، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، بعض لوگ کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا کرتے تھے اور پھر ان کو وہ حقیقی بیٹے ہی کی طرح سمجھتے تھے ہر معاملے کے اندر، یعنی میراث بھی وہ پاتا تھا اور دیگر معاملات کے اندر بھی وہ حقیقی بیٹا ہی اس کو شمار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ جن کو تم منہ بولے بیٹے بنا لو تو وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو تم نے اپنے منہ سے بس ادا کر دی، کہہ دی، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل، اللہ تعالیٰ تو حق کہتا ہے، اور ساتھ میں ایک مسئلہ یہ بھی بیان فرما دیا کہ ادعوہم لآبائہم، اگر کوئی شخص کسی کو اپنا لے پالک بنا لیتا ہے تو چاہیے لوگوں کو کہ وہ ان کے باپوں کی طرف ہی اس کو منسوب کریں، یعنی جس کا وہ بیٹا ہے تو اس کے والد کی طرف اس کو منسوب کیا جائے کہ فلاں ہیں۔ اصل میں یہاں ایک خاص واقعہ چونکہ آگے آ بھی رہا ہے 22ویں پارے میں انشاءاللہ، یہاں تھوڑی سی میں اس کی اجمالی طور پہ بات بتا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح ہوا تھا اس سے بھی پہلے اپنے بھتیجے غالب حکیم بن حزام کو یہ بات کہی کہ آپ میرے لیے کوئی غلام ڈھونڈ کر لے آئیں۔ تو اس وقت ایک منڈی لگا کرتی تھی جس کو بازار وقاص کہا جاتا تھا، اور وہاں پر جو ہے وہ غلاموں کی بھی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ تو حکیم بن حزام وہاں پر تشریف لے گئے تاکہ آپ کے لیے کوئی غلام خرید کر لائیں۔ تو جب وہاں پہنچے تو انہوں نے حضرت زید پر نظر پڑی، اور یہ لڑکا کچھ ایسا بھایا کہ انہی کو انہوں نے خرید لیا۔ یہ کوئی باقاعدہ غلام نہیں تھے، بلکہ ایک بہت بڑے قبیلے بنو کلب کے سے تعلق رکھتے تھے، اور غالباً اپنی والدہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تو ان کو غلام بنا کر لے آئے۔ اور غلام بنا کر ان کو بازار میں لا کر بیچ دیا. تو حقیقتاً یہ غلام نہیں تھے, لیکن ان لوگوں نے جس طرح اور مال لوٹا اسی طرح ان کو بھی لوٹ کر لے گا, اور بعد میں جا کر ان کو غلام بنا کر فروخت کر دیا. بہرحال وہاں سے پھر حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید کر حضرت خدیجہ کے لیے لے آئے, اور حضرت خدیجہ جو ان کی پھوپھی تھیں ان کو ہدیے دے دیا, یا ان کے جو اگر بے خریدنے کا حکم دیا تھا تو بہرحال خرید کے لا کے ان کو دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو دے دیا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں یہ آ گئے, اور آپ کے ساتھ پھر انہوں نے سفر بھی کیے. وہ جو تجارتی قافلے میں آپ تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر بھی ساتھ میں یہ بھی تشریف لے گئے تھے. بہرحال بعد میں پھر ان کے والدین کو, ان کے والد اور چچا کو پتا چلا کہ ہمارا بیٹا فنا مکے میں پرورش پا رہا ہے, تو وہ لینے کے لیے بھی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ ہمارا بیٹا ہے, آپ ہمیں دے دیجئے اور اس کی جو قیمت آپ چاہیں ہم سے لے لیجئے. آپ نے فرمایا کہ بھائی نہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے نہ میں اس کو بیچوں گا, اگر یہ جانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ اس سے پوچھ لیں, اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. بہرحال باپ اور چچا نے حضرت زید کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو بھائی میں تمہارا باپ ہوں, یہ تمہارے چچا ہیں, اور ہم ایک عرصے سے تمہاری تلاش میں تھے, اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم یہاں پر ہو تو تمہیں تلاش کرتے کرتے یہاں پر پہنچے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنے ساتھ گھر لے جائے. تو حضرت زید نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں اور آپ کے جو اتوار ہیں, میرے ساتھ جو آپ کا حسن سلوک ہے, اس کے بعد اب میں کہیں اور نہیں جا سکتا. انہوں نے منع کر دیا. تو باپ اور چچا نے کہا کہ کیا تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں, یہ غلامی مجھے پسند ہے بنسبت آزادی کے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا علم ہوا آپ خوش ہوئے, اور آپ نے اس وقت فرمایا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے, اور ساتھ میں فرمایا کہ میں اس کی میراث پاؤں گا اور یہ میری میراث پائے گا. تو لوگ زید بن محمد کہنے لگے, لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ, کہ ان کو ان لے پالکوں کو ان کے والد کی طرف ہی منسوب کرنا چاہیے. تو چونکہ جو لوگ زید بن محمد کہا کرتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت پھر انہوں نے کہنا چھوڑ دیا, اور زید بن حارثہ دوبارہ مشہور جیسے کہ پہلے تھے ہو گئے. آگے چل کے انشاءاللہ یہ بات میں عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت نے یقیناً یہ بہت بڑا اعزاز تھا حضرت زید کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ منسوب ہوتے تھے, زید بن محمد کہا جاتا تھا ان کو, تو یقیناً یہ ایک بہت بڑے اعزاز سے محرومی تھی. تو یقیناً ان کا دل بھی کچھ ٹوٹا ہوگا, دل پہ صدمہ بھی ہوا ہوگا, لیکن اللہ کے حکم کے آگے کسی کی چلتی نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اس کا تدارک اس طرح سے فرمایا کہ 22 پارے میں حضرت زید کے واقعے نقل فرمایا, ان کے نکاح کا اور پھر اپنی بیوی کو طلاق دینے کا, اس میں حضرت زید کا نام بھی آ گیا. تو پورے قرآن مجید میں سوائے حضرت زید کے کسی کا نام پورے قرآن مجید میں موجود نہیں, صحابہ کرام میں سے کسی کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخش دیا کہ اگر ایک اعزاز چھینا تو دوسری طرف یہ اعزاز بخش دیا کہ ان کا نام قرآن مجید میں ذکر فرما دیا. اب اگر کوئی شخص زید کہتا ہے زا یا دال, تو گویا 3 حرف وہ ادا کرتا ہے, اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں, تو 30 نیکیاں اس کو ملتی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اعزاز انہیں عطا فرما دیا کہ قیامت تک جب تک قرآن مجید موجود ہے تو ان کا نام ہمیشہ تلاوت کیا جاتا رہے گا. یہ اتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرما دیا. بہرحال انشاءاللہ اپنے موقع پر اس کو بیان کیا جائے گا. یہاں پر یہ فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم, اس میں ایک بات تو یہ بتا دی کہ جہاں تک حسن سلوک کا معاملہ ہے تو حسن سلوک تو ان کے ساتھ تم کرو, حسن سلوک سے منع نہیں کیا شریعت نے, لیکن یعنی حسن سلوک میں اگر بیٹے جیسا معاملہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت برتاؤ یہ سب کچھ کرنا, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں شرن, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کو اپنی نسبت مت دو, بلکہ جو ان کے والد ہیں ان کی طرف اس کو منسوب کرو. جب ولدیت بتانے کی ضرورت پیش آئے تو اس کو اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے جو ان کے والد ہیں ان کی صحیح ولدیت بتا دو. اب لازمی بات ہے کہ بعض بچے ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے والد کا ہی پتہ نہ ہو, تو اللہ نے اس کو ہی فرما دیا فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاهُمْ، اگر تم ان کے باپ کو نہیں جانتے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، تو اس لیے تم انہیں رفیق کہہ دو، دوست کہہ دو، اور جو ہے ان کا کوئی سرپرست بن جائے، لیکن یہ نہ کہے کہ بھئی میں اس کا باپ ہوں اور یہ میرا بیٹا ہے. باپ تو وہی ہے جو ہے، اور اس لیے ان کو ہمارے یہاں آج کل عام طور پر بچوں کو گود لے لیتے ہیں بعض اوقات ایدی سے ادھر ادھر سے گود لے کے، پھر وہ اپنی ولدیت بھی ساتھ میں لگا دیتے ہیں، نام باپ کا دے دیتے ہیں، پھر اس کا نام جو ہے وہ اسکولوں میں بھی اور اسی طریقے سے پاسپورٹ پر اور شناختی کارڈ پر اور پھر سارے ڈاکومنٹ جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں اس کا نام آ جاتا ہے، اور بعد میں پریشانیاں بھی ہوتی ہیں بہت. تو یاد رکھیے کہ بجائے اس کے کہ ولدیت ہو، اس میں سرپرست کا نام لکھا جا سکتا ہے کہ بھائی اس کا سرپرست یہ ہے. مقصد شریعت نے اس سے منع نہیں کیا کہ ان کو پالو نہیں یا ان کی خدمت نہیں کرو یا ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرو، حسن سلوک وغیرہ کرنا تو سب جائز ہے، لیکن یہ کہ ان کو ان کے والد ہی کے نام سے پکارنا چاہیے، اور اگر والد کا معلوم نہیں ہے تو جہاں ولدیت کا خان ہے وہاں سرپرست لکھ دیں، اور وہاں اپنا نام لکھ دیں سرپرست کے طور پہ کہ سرپرستی میں کرتا ہوں اس کی. اور آگے چل کے اگر اس کو حقیقت بھی بتا دی جائے تو شرن کوئی ایسی بات تو ہے نہیں. اب بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں، ماں باپ جدا ہو جاتے ہیں، بچے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس قسم کے بہت سے واقعات. ضروری نہیں ہے کہ کوئی وہ حرامی کا بچہ ہو، اور بالفرض اگر ہو بھی تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں. تو اس لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کو یہی بات کی جائے کہ تم ایسے بچے ہو اور ویسے بچے ہو. اس کو کہا جا سکتا ہے کہ بھئی چونکہ کہ حادثے میں تمہارے والدین آگے پیچھے ہو گئے، ہمیں پتہ نہیں، لہٰذا ہم نے تمہیں پالا باپ بن کر، تو اس سے آپ کی قدر دل میں اس کے اور بھی زیادہ ہوگی. تو بہرحال یہ شریعت کا حکم ہے کہ ادعوہم لآبائہم، ان کے والد کے نام سے ہی ان کو پکارنا چاہیے. ہو اقصد عند اللہ، اللہ کی نظر میں انصاف کی بات یہی ہے. البتہ اگر ان کے باپ معلوم نہ ہو، فاخوانکم فی الدین، تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہارے دوست ہیں، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، ان کی تربیت کرو جو کچھ آدمی اپنی اولاد اپنے بھائیوں کے ساتھ کرتا ہے، اور ان کے ساتھ بھی وہی سلوک اور احترام کا معاملہ کرنا چاہیے. آگے فرما ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بھی، اور تم سے جو غلطی ہو جائے اس کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. پکڑ کب ہوتی ہے؟ ولیکن ما تعمدت قلوبکم، جان بوجھ کر جب کوئی آدمی کرتا ہے کوئی عمل، کوئی گناہ کا کام جان بوجھ کر جب کرے گا تو یقیناً اس پر پکڑ ہے، اور اگر کوئی غلطی سے کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے تو اس کا معاملہ دوسرا ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، یعنی مغفرت کرنے والے بھی ہیں، بخشنے والے بھی ہیں. تو یہاں تک ان واقعات کو بیان کیا ہے شریعت نے. آگے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم سے دوسرا مسئلہ کو بیان فرمایا. چونکہ یہاں اس صورت میں زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز، آپ کی حرمت، آپ کی عزت، آپ کی توقیر، آپ کی قدر و منزلت، اس کے احکامات ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ آپ کی عزت احترام کرنا چاہیے، اور ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے جس سے خدا نہ کرے آپ کے ادنا درجے کی بھی توہین سامنے آتی ہو، ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے. تو آگے اللہ رب العزت نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم میں آپ کی جو بیویاں ہیں ان کو امہات المؤمنین کہا کہ وہ اہل ایمان کی مائیں ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اب ہماری اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہمیں عزیز ہونے چاہیے، اس کا بھی ذکر فرمایا. ان شاء اللہ اللہ چاہ تو اس کا بیان کل ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، دین پر ثابت قدمی عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.